بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أصول وضوابط في التكفير للإمام عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله، ترجمہ اور شرح کا درس جاری ہے، اور ہم مقدمے کے تعلق سے چند اہم مسائل کے متعلق بات کر رہے تھے، اور ہم پہنچے تھے چھٹے مسئلے پر، لیکن فائدہ کے لیے دوبارہ سے جو پانچواں مسئلہ ہے، اس پانچ مسئلے سے درس کا آغاز کرتے ہیں. پانچ نمبر پہ شیخ صاحب فرماتے ہیں، مسئلہ تو میں یتکلم فی مسائل التکفیر، تکفیر کے مسئلے میں کس کو اجازت ہے بات کرنے کی، کون بات کر سکتا ہے، کون بات نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ ایک سنگین اور نازک مسئلہ ہے. تو امام صاحب نے فرمایا ہے متن میں، امام عبد اللطیف آل شیخ رحمہ اللہ نے، لا يتكلم في مسائل التكفير الا العلماء ذوي الالباب اصحاب الحکمت وفصل الخطاب. اس کے تعلق سے شیخ محمد بن عمر بازمول رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، طالب علم کو بڑی پیاری نصیحت فرمائی ہے شرح میں، کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو جس کا آپ کو علم نہ ہو، تو آپ کو اس وقت کیا کرنا چاہیے. جیسا فرماتے ہیں، تمہاری شان میں کوئی کمی نہیں ہوتی اگر کوئی ایسا مسئلہ آ جائے ان مسائل میں سے جس میں تکفیر کا مسئلہ ہو یا کوئی نازک مسئلہ ہو، کہ اگر تم یہ کہتے ہو لا ادری یا واللہ اعلم، میں نہیں جانتا، یا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، یا اگر یوں کہتے ہو شیخ بن باز کی طرف، یا شیخ العثیمین کی طرف، یا شیخ صالح فوزان کی طرف، یا شیخ ربیع کی طرف، یا شیخ صالح آل الشیخ کی طرف، یا شیخ الوحیدان کی طرف رجوع کرو، ان سے جا کے پوچھ، یا ان کی دروس یا فتاوی سے جا کے اس مسئلے کو ڈھونڈ لو، کیا اگر ایسا کرو گے تو کیا تمہاری شان میں کوئی کمی ہوگی. شیخ صاحب فرماتے ہیں، کیوں اپنے آپ کو ایسے مسائل، خطرناک مسائل میں بات کر کے اپنے آپ کو ذمہ دار ٹھہراتے ہو. اگر ان مسائل میں تم بات کرتے ہو بغیر علم کے، تو کئی اعتبارات سے تم اپنے آپ کو سزا کا حقدار بنا رہے ہو، کیونکہ تم نے بات کی ہے اللہ تعالیٰ کے دین میں بغیر علم کے، اور تمہارے اس فتوے سے جو تم نے بغیر علم کے دیا ہے تکفیر کے مسئلے میں، اس فتوے کی وجہ سے بعض لوگ بعض مسلمانوں کے خون کو حلال سمجھ کے قتل عام شروع کر دیتے ہیں، یا ان کے مال کو لوٹنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ تم نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا ہے یہ دعویٰ کرتے ہوئے یہی اللہ تعالیٰ کا دین ہے. اور اسی طریقے سے تم نے لوگوں کو یہ جرت دلائی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین، اللہ تعالیٰ کی شریعت پر جرت کر کے اس میں قتل عام کریں، یا یعنی ان کے مال کو لوٹیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جرم ہے کہ علماء کی شان میں گستاخی بھی ممکن ہے تمہارے اس فتوے سے جو تم نے دیا بغیر علم کے، سبحان اللہ. کیونکہ آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ تکفیر کے مسئلے پر بہت سارے لوگوں نے بات کی ہے، تکفیروں نے بھی بات کی ہے، عجب بات دیکھیں، خوارج نے بھی بات کی ہے، بلکہ بعض ایسے علماء جو خوارج کے مذہب اپنا چکے ہیں انہوں نے بھی تکفیر کا رد کیا ہے، عجب ہے. یعنی اگر آپ دیکھ لیں، میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، داعش کو دیکھ لیں، داعش کس کے تربیت یافتہ ہے، خوارج کے کہ نہیں، جو خوارج کی فکر رکھتے تھے یہ انہی کی تربیت یافتہ ہے، القاعدہ اور اخوان مسلمین، آج دونوں ان سے بری ہیں. اب برات کا اظہار سے کیا فائدہ ہے؟ شیخ صالح فوزان رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا کہ بعض لوگ کسی زمانے میں دہشت گردوں کو یا خروج حکمران کے خلاف خروج کو ہوا دیتے تھے اور اپنے دروس میں اپنے لیکچرز میں لوگوں کو جوانوں کو اکساتے تھے خروج پر. اور جب یہ لوگ خارج ہوئے اور بد عملی پھیلی اور قتل غارت ہوئی امت میں, اب بعض علماء ان سے برات کا اظہار کرتے ہیں. تو اب کیا فرماتے ہیں؟ شصاح حافظ حفظ اللہ فرماتے ہیں یہی نفاق ہے, منافق لوگ یہی کیا کرتے تھے, کیونکہ باطن میں کچھ ہوتا تھا ظاہر کچھ اور کرتے تھے. ہاں اگر ان کی سچی توبہ وہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی توبہ کو قبول فرمائے, تب تو بات درست ہے. اگر توبہ بھی نہیں کرتے, توبہ کا اظہار بھی نہیں کرتے اور یہ صرف کہتے کہ ہم ان سے بری ہیں, تو یہ کافی نہیں ہے. یہ عمل منافقین کا عمل ہے. سبحان اللہ, آج جتنے بھی افراد ہوں یا جماعتیں ہوں جنہوں نے کسی زمانے میں خوارج کی تعریفیں کی ہیں یا بلادن کی تعریفیں کی ہیں یا ان سے کسی قسم کا تعاون کیا ہے, آج کے دواعش کی تربیت میں ان کا بھی ہاتھ ہے, وہ چاہیں یا نہ چاہیں. آج جو بد امنی اور قتل و غارت اور خون ریزی امت میں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے, ہر اس عالم کا اور ہر اس جماعت کا اس بد امنی میں قتل و غارت میں ہاتھ ہے جس نے بھی ان کے سرداروں کی تعریف کی ہے یا ان سے کسی قسم کا تعاون کیا ہے. اور داعش کی سند میں کرد مرتبہ بیان کر چکا ہوں. کیا سند ہے داعش کی؟ کوئی بھی شخص جو تھوڑا سا بھی علم رکھتا, میں علماء کی بات نہیں کروں گا, جو تھوڑا سا بھی علم رکھتا ہے طالب علم یا عوام میں سے, جو تھوڑی سی جس کے پاس جانکاری ہے اس معاملے میں, تو یہ جانتا ہے کہ آج جو سربراہ ہے یا جو امیر ہے داعش کا, اس کا نام کیا ہے؟ ابو بکر البغدادی. کنیت ہے اور لقب ہے, یہ ناموں سے کبھی معروف نہیں ہوتے لوگ, ہسٹری دیکھ لیں آپ, یا کنیت ہوتی ہے یا لقب ہوتی ہے. ابو بکر البغدادی, اس سے پہلے کون تھا؟ ابو عمر البغدادی, اس سے پہلے کون تھا؟ ابو مصعب الزرقاوی. اور مصعب الزرقاوی کس کا شاگرد ہے؟ کس کا تربیت یافتہ شخص ہے؟ اسامہ بن لادن کا. تو اسامہ بن لادن کو آپ کبھی بھی داعش سے جدا نہیں کر سکتے, اور جو اسامہ بن لادن جدا کرتا ہے تو حقیقتاً یا تو وہ جاہل ہے یا وہ ہٹ دھرم ہے, دونوں میں سے ایک ضرور ہے. واپس آتے ہیں, درس کے آغاز کرتے ہیں چھٹے مسئلے سے. جس کے پاس کتاب ہے تو کتاب ہے, تو چوتھا مسئلہ ہے, لیکن کیونکہ میں نے یہ جو بکلیٹ آپ کو دی ہے, جو پی ڈی ایف آپ کے ہاتھ میں ہے, یہ شیخ صاحب کے اس کتاب کی یعنی چھپنے سے پہلے کے میں نے بنائے تھے ان کے آڈیو دروس سے, تو کچھ جس بھائی کے پاس کتاب ہے تو نمبرنگ میں پریشان نہ ہو, کنٹینٹ ایک ہی ہے, نمبرنگ میں کبھی کچھ فرق ہو سکتا ہے. میں نے تفصیل سے مسائل کو الگ الگ بیان کیا ہے, اور جس نے کتاب کو چھاپا ہے تو اس نے مسائل کو شاید ایک ساتھ بعض مسائل کو جوڑ دیا ہے. تو چھٹا مسئلہ, مسئلۃ الاجمال والاطلاق من اکثر واکبر اسباب الضلال, لان الاجمال والاطلاق والعموم من غیر بیان وتوضیح يسبب الاشکال. ایک مسئلہ ہے اجمال اور اطلاق کا عبارات میں, الفاظوں میں. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اجمال اور اطلاق سب سے زیادہ اور سب سے بڑا گمراہی کے اسباب میں سے ہے, کیونکہ اجمال اور اطلاق اور عموم بغیر بیان کے اور بغیر وضاحت کے اشکال پیدا کر دیتا ہے سننے والے کے لیے. والاشکال یسبب سوء الفہم, اور جو اشکال ہے ابہام ہے اس سے غلط فہمی پیدا ہوتی ہے. اشکال و ابہام سبب ہے غلط فہمی کا. وسوء الفهم يسبب القول على الله بغير علم, اور غلط فہمی سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر بغیر علم کے بات کرنا لازم ہو جاتی ہے. اور پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں, شیخ محمد بن عمر بازمول حفظہ اللہ, اگر سوء فہم غلط فہمی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے دین میں اللہ تعالیٰ پر بغیر علم کی بات کی جائے تو فہذہ مشکلۃ المشاکل، تو سب سے بڑی مشکل یہی ہے. اور جو لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں اللہ تعالیٰ کے دین میں، شیخ صاحب نے چند مثالیں بیان کی ہیں اور یہ فرمایا ہے کہ عربی کو غلط سمجھنے کی وجہ سے، عربی کے اصول کو غلط سمجھنے کی وجہ سے ان سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں، جن کو غلط فہمی ہوئی ہے. اور پھر مثال دیتے ہیں کہ بدعت میں ایسے لوگ پڑے ہیں جو عربی کے اگر اصول ہی سمجھ لیتے تو شاید وہ اس بدعت میں کبھی نہ پڑتے. مثال کے طور پہ المعتزلہ، معتزلہ کی مثال دی کہ معتزلہ کے پانچ اصول ہیں. پانچ اصول کون سے معتزلہ کے؟ التوحید پہلے نمبر پہ، دوسرے نمبر پہ العدل، تیسرے نمبر پہ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، چوتھے نمبر پہ منزل بین منزلتین، اور پانچ نمبر پہ انفاذ الوعید. اور یہی شاہد ہے، یعنی اس سے ہمارے درس کا تعلق ہے، تکفیر سے تعلق اس پانچویں اصول کا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں اور ان اصولوں کو جب انہوں نے بیان کیا ہے، انہوں نے ان اصولوں کو صحیح نہیں سمجھا ہے جیسے کہ سمجھنے کا حق ہے. جو اصول تھے سمجھنے کے، ان عبارات، ان پانچ اصولوں کو اگر سمجھنے کا صحیح حق ادا کرتے تو ان سے غلطی کبھی نہ ہوتی. کیونکہ نام دیکھیں، توحید ہے، عدل ہے، ٹھیک ہے نا، انفاذ الوعید، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ جو نام دے، ٹائٹل دیکھیں آپ، یہ تو بڑے پیارے نام ہیں، اچھے نام ہیں، لیکن انہوں نے کیا سمجھ کے اپنے اصول بنائے ہیں؟ اس کا جواب تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیا بڑے پیارے انداز میں، مجموع الفتاوی جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 357 میں، 357 میں مختصر بیان کرتا ہوں. شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ معتزلہ کے پانچ اصول ہیں جو کو وہ، جن کا نام انہوں نے رکھا ہوا ہے، توحید، عدل، منزل بین منزلتین، انفاذ الوعید، امر بالمعروف نہی عن المنکر. ان کی توحید جہمیہ کی توحید ہے، توحید کا نام تو لیتے ہیں لیکن توحید کون سی ہے؟ جہمیہ کی توحید، جس کے مضمون اللہ تعالیٰ کی صفات کی نفی ہے، اور کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا جا سکتا، قرآن مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ فوق العالم، دنیا کے اوپر نہیں ہے، اور نہ تو اللہ تعالیٰ کا علم ہے، نہ قدرت ہے، نہ حیات ہے، نہ زندگی ہے، نہ سمع ہے، نہ بصر ہے، اور نہ کلام ہے، نہ مشیت ہے، کوئی صفت بھی نہیں اللہ تعالیٰ کی، سبحان اللہ. اور ان کا عدل، عدل سے کیا مراد ہے؟ شیخ السلام فرماتے ہیں عدل کا مضمون یہ ہے معتزلہ کے ہاں کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات اپنی مشیت سے نہیں پیدا کی، نہیں چاہا کہ پوری کائنات موجود ہو، سبحان اللہ، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے سب کو پیدا کیا ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. ذرا غور سے سنیں گے کس کا قول ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر نہیں ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کس کا قول ہے، کس کا عقیدہ ہے؟ معتزلہ کا. کس اصول کے ماتحت؟ العدل. ان کے نزدیک عدل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا نہیں کیا اور نہ کر سکتا ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ان پر قادر ہے، بلکہ ان کے نزدیک بندوں کے اعمال کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا، نہ اچھے نہ برے، اور اللہ سے وہی چاہے جو شرعاً جائز ہے، اور جو اس کے سوا ہے، جو غیر شرعی چیز جو بھی کائنات میں موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نہیں چاہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر موجود ہے. استغفر اللہ. پھر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور ان کی موافقت شیعوں کے جو متاخرین ہیں کی ہیں، جیسے کہ مفید اور ابو جعفر الطوسی، اور ان جیسے اور بھی. ابو جعفر کی ایک تفسیر ہے اسی طریقے پر، جس میں اس نے اثنا عشریہ کا قول بھی شامل کر دیا ہے. تو اور معتزلہ میں کوئی بھی ایسا نہیں جو سیدنا ابوبکر، عمر، عثمان علی رضی اللہ عنہم اجمعین کی خلافت کا انکار کرے. الغرض یہ مختصر سا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول میں سے تھا، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ علماء نے ہمیشہ سے اہل باطل بدعت کا رد کیا ہے، اور ان کی غلطیوں کو کھول کھول کے مکمل وضاحت کے ساتھ بیان بھی کیا ہے. شیخ محمد بن رازم حفظہ اللہ فرماتے ہیں جو ہمارے لیے بات اہمیت رکھتی ہے وہ یہ ہے انفاذ الوعید کا مسئلہ جو ہے. اور انفاذ الوعید سے مراد کیا ہے ان کا, معتزلہ کا, کہ جو بھی وعید جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا یا اللہ تعالیٰ کے پیار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا ہے, تو یہ وعید جو ہے وہ نافذ ہو کے رہے گی. اور وعید سے مراد کیا ہے؟ قائم ہونے اللہ تعالیٰ کی پکڑ, موجب عذاب, اللہ تعالیٰ کا عقاب, اللہ تعالیٰ کا عذاب جس مسئلے کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ ہو کے رہے گا. نعوذ باللہ, کہ اللہ تعالیٰ پر واجب ہے کہ نافرمان کو سزا دے, واجب اللہ تعالیٰ پر واجب ہے, استغفر اللہ العظیم. اور اللہ تعالیٰ کسی نافرمان کو بغیر توبہ کے معاف کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے جائز نہیں ہے, استغفر اللہ العظیم. دیکھیں انسان کبھی پہنچ سکتا ہے, اتنی رسائی کر سکتا ہے کبھی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جائز کیا ناجائز, کیا واجب ہے کیا حرام ہے, کیا جائز نہیں ہے, سبحان اللہ. الغرض بالکل اسی وجہ سے شفاعت کا انکار کرتے ہیں. معتزلہ کے نزدیک شفاعت کا کوئی وجود ہی نہیں ہے, شفاعت کا مکمل انکار کرتے ہیں. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ جب وعید کی گئی نافرمانوں کی جہنم سے اور ان میں ہمیشہ کے عذاب کا ذکر بھی آیا ہے, یا یہ وعید تھی کہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے تو وہ کبھی اس میں داخل نہ ہوں گے, وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے, یہ اللہ تعالیٰ کی اس وعید کو نافذ کرنے کے جس کا اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حق کے لیے لائق نہیں, اللہ تعالیٰ کے لیے لائق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ وعدہ بھی کرے اور پھر اپنے وعدے کو پورا بھی نہ کرے. اہل السنہ شیخ صاحب فرماتے ہیں نے ان کا رد کیا ہے اور یہ کہا کہ تمہیں عربی کے اصولوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے غلطی لگی ہے. عربی زبان میں وعد اور وعید, وعید اور وعد دو مختلف لفظ ہیں, اور جو عرب میں جو قابل قباحت ہے وہ یہ بات ہے کہ ایک شخص اپنا وعدہ پورا نہ کرے, لیکن وعید کو پورا نہ کرنے سے اس شخص کی مدح کی جاتی ہے کہ اس نے اپنے وعید کو نافذ نہیں کیا. یعنی اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں, میں تمہیں ماروں گا, پھر اسے آ کے معاف کر دیتا ہے, یہ بات قابل مدح ہے قابل مذمت ہے؟ کوئی کہتا قابل مذمت ہے, جھگڑا ہو جاتا ہے, کہتا ہے میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں, میں تمہیں ماروں گا ضرور, قسم بھی کھا لیتا ہے مثال کے طور پہ, وہ پھر اسے رحم آ جاتا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ زیادتی مجھ سے بھی تو ہوئی ہے کہیں نہ کہیں پہ, مثال کے طور پہ, پھر جا کے اسے معاف کر دیتا, اگرچہ زیادتی اسی کی بھی تھی, غلطی اسی کی بھی تھی, پھر اسے معاف کر دیتا ہے, یہ قابل مذمت ہے. یہ عربی زبان کی ہم بات کر رہے ہیں, شرح کی بات نہیں کر رہے ابھی. تو عربی زبان میں بھی وعد اور وعید میں فرق ہے, وعدہ تم سے کرتا ہوں تو وعدہ نبھانا پڑے گا, لیکن جب پکڑ کی بات آتی ہے, وعید کی بات آتی ہے, اس میں بھی وعدہ ہوتا ہے, میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں, سزا دے کے رہوں گا, میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا مثال کے طور پہ, اچھی بات ہے نا, اگر نہیں کھلاتا تو یہ قابل مذمت ہے, وعدہ کر کے وعدہ توڑا ہے, لیکن میں کہ وعدہ کر دوں میں تمہیں ماروں گا ضرور, تمہیں سزا دوں گا میں, پھر سزا نہیں دیتا ہوں, یہ بھی قابل مذمت ہے کیا؟ تو قابل تعریف قابل مدح کی بات ہے کہ آپ نے اس کو معاف کر دیا. معاف کرنا شرعاً, عقلاً بھی شرعاً, لغتاً بھی, عربی عرب بھی اس کو بہتر سمجھتے تھے. الغرض, اور پھر عربی کا ایک شعر بھی پڑھا ہے اس مضمون میں, اگر میں تم سے کسی برائی کا وعدہ کرتا ہوں پھر اسے چھوڑ دیتا ہوں تو اس میں میرے لیے شرف ہے, اور اگر خیر کا وعدہ کرتا ہوں پھر وعدہ خلافی کرتا ہوں تو اس میں تو مذمت ہو سکتی ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ ان سے جو غلطی ہوئی ہے معتزلہ سے اور ان کے نظریات اس لیے غلط ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے وعد اور وعید میں فرق کو نہیں جانا ہے. اس جماعت کے قاعدے کو بیان کیا شیخ صاحب نے بعد اس کے بعد, اور اس موضوع کے تعلق سے, وعد اور وعید کے تعلق سے اس جماعت کا کیا قاعدہ ہے یہ سن لیں. قاعدہ نصوص الوعد والوعید, شیخ صاحب فرماتے ہیں اس جماعت کا موقف کہ کل نص من قرآن او سنت توعد اللہ فیه فاعله بالعذاب او بالنار او الحرمان من الجنة فهو في مشیئة اللہ ما لم يكن شركا لقوله تعالى ان اللہ لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما. سورة النساء نمبر 48. شخصا فرماتے ہیں ہر وہ نص قرآن مجید کی آیت ہو یا سنت ہو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہو اس پہ کسی فاعل کا عذاب سے یا جہنم کے عذاب سے یا جنت سے محرومی کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کے مشیت میں ہے. مالم کن شرکن, اگر شرک نہ ہو, کیونکہ شرک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا, شرک کے بغیر کوئی گناہ تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے, شرک اور کفر اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا. ہاں توبہ ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سب گناہ معاف کر دیتا ہے, شرک اور کفر بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. لیکن اگر کسی نے توبہ نہیں کی, کوئی شخص مسلمان ہے, موحد ہے, متبع سنت ہے, لیکن سود خور ہے یا زناکار ہے یا ظلم کرنے والا ہے یا غیبت کرنے والا ہے یا چغل خوری کرنے والا ہے, الغرض کوئی بھی کبیرہ گناہ کرنے والا ہے, توبہ سے پہلے موت آ گئی, فاعل الکبیرہ ہے, خوارج کے نزدیک کافر ہے, دار اسلام سے خارج ہے ہمیشہ, دنیا میں وہ کافر, آخرت میں ہمیشہ جہنم کے ایندھن بنے گا کافروں کے ساتھ. معتزلہ کے نزدیک دنیا میں نہ مومن ہے نہ کافر ہے, بیچ میں کہیں پہ, منزل بین منزلتین, یہ اصول ہے ان کا. آخرت میں کہاں ہے, ہمیشہ جہنمی ہے, اللہ تعالیٰ اسے کبھی معاف نہیں کر گیا کیونکہ وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے. لہذا جماعت کے نزدیک کیا ہے, قاعدہ کیا ہے کہ نصوص الوعد والوعید, خصوص تو جو وعید کے نصوص ہیں, کیا قاعدہ سنن جماعت کے نزدیک کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے اور چاہے تو سزا دے, اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے عدل و انصاف سے سزا دے اور چاہے تو اپنے فضل و کرم سے, احسان سے معاف کر دے, یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے سوائے شرک کے, کیونکہ شرک اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا اور کفر بھی اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا. پھر دوسری مثال بھی شیخ صاحب نے دی ہے, ایمان, مسئلۃ الایمان, اور مرجیہ کیا کہتے ہیں میں مختصر بتا دیتا ہوں. مرجیہ کے عقیدہ, اور مرجیہ جو ہے یہ بھی جہمی عقیدہ ہے, ارجاء جہمی صفوان لے کے آیا تھا کہ عمل کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے, ایمان دل کی تصدیق یا زبان کے قول کی حد تک رہتا ہے, جسم کے اعمال جو ہیں ان کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور جب ان سے پوچھا کہ تم یہ کیوں کہتے ہو, یہاں پر بھی عربی اصولوں کی غلطی ہوئی, ان سے عربی اصول نہ سمجھ سکے. یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جو عجمی ہیں جو عربی نہیں وہ ہمیشہ غلطی کرتے ہیں, اس کا ثبوت کیا ہے؟ ہاں امام بخاری صحیح ستہ والے سارے کے سارے عجمی ہیں سوائے ایک کے, کون ہے ایک؟ امام مسلم. القشیری نیسابوری کہتے ہیں, نیسابور عربی ہے, نیشاپور عربی ہے, نہیں ہاں وہاں چلے گئے, عربی الاصل ہیں لیکن نیشاپوری سے کسی کو پتہ چلے گا کہ یہی جو ہے نا عربی ہیں, نیشاپوری کہتے ہیں, نیسابوری کہتے ہیں عربی میں, تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی عجمی ہے. تو سیاستہ والے سارے کے سارے عربی نہیں ہیں, عجمی سوائے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے, اصل میں عربی ہیں پھر نشأتن جو ہے وہ نیشاپوری ہے. الغرض جس کا مطلب ہرگز نہیں کہ جو بھی عجمی ہمیشہ غلطی کرتا ہے, نہیں, جنہوں نے غلطی کی ان کی غلطی نشاندہی کی جا رہی ہے, کیوں ان سے غلطی کیوں ہوئی ہے, اگر عربی کے اصول سمجھ لیتے تو ان سے عقیدے میں منہج میں غلطی نہ ہوتی. دوسری مثال دی ہے شیخ صاحب نے اسی عربی کو نہ سمجھنے یا کم فہمی کی وجہ سے غلط فہمی کیوں ہوئی. الایمان کہتے ہیں مثال کے طور پہ, اب غلطی دیکھ کہاں سے ہوئی, کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں الذین آمنوا وعملوا الصالحات, ایمان و عمل صالح, اور حرف عطف جو ہے واو ہے, اور جو عطف لازم اس سے مغائرہ ہوتا ہے معطوف علیہ سے, تو ایمان کو عمل صالح سے جدا کر دیا اللہ تعالیٰ نے, خود جدا کیا, ہم نے تو نہیں کیا, ایمان کو الگ سے بیان فرمایا ہے, عمل صالح کو الگ سے بیان فرمایا, اس کا مطلب ہے کہ عمل اور چیز ہے, ایمان اور چیز ہے, جب اللہ نے خود فرمایا دونوں الگ الگ ہیں تو ہم کیسے دونوں کو ملا سکتے ہیں؟ تو یہ ثبوت ہے کہ ایمان عمل کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ ان کو عربی کے اصول کو غلط سمجھنے کی وجہ سے یا کم فہمی کی وجہ سے ہے. عربی زبان میں جو عطف ہے اس کے مختلف قسمیں ہیں اور تغایر بھی ممکن ہے, تغایر کے بھی درجات ہیں, اور اس کے مختلف مراتب ہیں. شیخ صاحب نے پھر یہاں پہ کچھ مراتب بیان فرمائے ہیں کہ دونوں الگ الگ ہوں اور ایک دوسرے کا حصہ بھی نہیں ہو سکتے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور وانزل التوراۃ والانجیل. یہ سب الگ الگ ہیں, تورات الگ, انجیل الگ ہے, ظلمت اور نور دونوں الگ الگ چیزیں ہیں, آسمان اور زمین الگ الگ چیزیں. تو یہاں پہ حرف عطف سے مغایرہ لازم آ گیا ہے, جیسے کہ ان کو غلط فہمی لگی ہے. تو یہ ایک قسم ہے عطف سے الگ الگ فی, اور اس کے ایک اور قسم ہے کہ ان میں تلازم بھی باقی رہتا ہے. واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اطاعت دونوں کی ہے اور دونوں کی اطاعت لازمی ہے. اطاعت الگ الگ بھی ہے اور لازمی بھی ہے, یہاں پہ کچھ آپس میں کچھ قدر اشتراک موجود ہے. پھر تیسرا عطف تو ہے لیکن کل کی جزء کے ساتھ اس کا حصہ بھی ہو سکتا ہے, جیسے کہ حافظ علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, صلاۃ ہے اور صلاۃ وسطی ہے, نمازیں پانچ ہیں ان میں سے صلاۃ وسطی ایک ہے, قول راجع عصر کی نماز ہے. تو عصر کی نماز اگر ان کے قاعدے پہ چلے تو پانچ نمازوں میں سے نہیں ہونی چاہیے نا, کیا خیال ہے؟ یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے نا. تو ان کے قاعدے کے مطابق, متصل کے قاعدے کے مطابق حافظ علی الصلوات والصلاۃ الوسطی جو ہے اس کا مطلب یہ ہے متصل کے قاعدے کے مطابق کہ صلاۃ وسطی صلوات میں سے نہیں ہے. مغایرہ لازم آتا ہے یہ لوگ کہتے ہیں, اللہ نے خود فرمایا جہاں پہ مغایرہ آتا ہے وہ بھی بیان فرمایا ہے قرآن مجید میں, یہاں پر مغایرہ نہیں آتا الگ الگ جدائی نہیں ہوتی وہ بھی بیان فرمایا ہے. اب صلاۃ الخمسہ میں صلاۃ وسطی بھی ایک نماز ہے جو اس کا حصہ ہے. تو عمل صالح الذین آمنوا وعملوا الصالحات کہاں پر ہے, حصہ ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. اور ایک اور مثال بھی دی ہے, من کان عدوا للہ وملائکته ورسله وجبریل ومیکالہ, فرشتوں میں سے ہیں, رسول میں سے ہیں کہ نہیں؟ جبریل ومیکال. تو مغایرت مطلب جبریل فرشتہ نہیں, میکائیل فرشتہ نہیں علیہ الصلوۃ والسلام. چوتھے قسم بھی کی برابر, اس میں اتنا ہمارے لیے کافی ہے. پھر ایک غلط فہمی کا ازالہ کرتے ہیں کہ تو بعض اوقات صحابہ کرام کی تو غلطی لگی ہے نا, تو کیا وہ ان کو بھی عربی سمجھنے میں غلطی لگی ہے؟ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان, الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم, جیسے کہ متفق علیہ حدیث میں آیا ہے. اس آیت کریمہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر بہت مشکل کا باعث بنی, اور ان میں سے بعض نے یہ کہا کہ ہم میں سے کون سا ایسا شخص جس نے اپنے نفس پر ظلم نہیں کیا؟ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بات ایسی جیسے کہ تم سمجھ رہے ہو, یہ تو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق ہے جیسے کہ لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا, یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. تو شیخ صاحب فرماتے اس کے جواب یہ کہ صحابہ کرام کی سمجھ بالکل ٹھیک تھی, عربی زبان کو غلط سمجھنے کی وجہ سے ان کو غلط فہمی یہاں پہ نہیں ہوئی اس آیت کریمہ کے تعلق سے, لیکن اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صحیح معنی بیان فرمایا ہے کہ ظلم سے یہاں پہ مراد الشرک ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہ فرماتے تو عربی گرامر میں یا عربی لفظ میں لازم نہیں آتا کہ اس میں شرک کا مفہوم شامل ہو. ظلم اگر مطلقاً کہا جائے تو انسان اپنی طرف سب سے پہلے سوچتا ہے کہ ہم اپنے نفس پر ظلم کر رہے ہیں, اور ہمیشہ متقی پرہیزگار سے ڈرنے والے لوگ ہمیشہ اپنے آپ کو اپنا محاسبہ سب سے پہلے کرتے ہیں. تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو سب نے اپنی طرف دیکھا اور کہا ہم میں سے کون سا ایسے شخص جس نے اپنے نفس پر ظلم نہیں کیا؟ یہی صحیح سمجھ غلط سمجھ ہے؟ سمجھ تو صحیح ہے, لیکن یہ سمجھ نہیں تھی یا اس کا علم نہیں تھا کہ ظلم سے مراد شرک بھی ہو سکتا ہے یہاں پر اس آیت کریمہ میں. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس ظلم سے مراد وہ ظلم ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ لقمان میں. لقمان نے جب اپنے بیٹے سے یہ کہا ان شرک لظلم عظیم, یہاں پر ظلم عظیم ہے, تو یعنی ان کی سمجھ جو ہے بالکل درست تھی. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں ایک فائدہ اس موضوع کو بیان کرنے کے بعد, بڑا پیارا فیض کو انڈر لائن کر لیں, انظروا الى مشائخنا, ہمارے انظروا الى مشائخنا الكبار, ہمارے بڑے مشائخ علماء کی طرف دیکھو, بقدر ما كان في كلامهم الوضوح والبيان, جتنا ان کی باتوں میں وضاحت اور بیان زیادہ تھی, بقدر ما استفاد منه الناس, اتنی ہی لوگوں نے ان کی باتوں سے استفادہ حاصل کیا, حتی اصبحوا مراجع يرجع اليهم حتی بعد وفاتهم, یہاں تک کہ وہ مرجع بن چکے ان کی وفات کے بعد بھی لوگ ان کے اقوال کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں. سبحان اللہ, شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیں, شیخ ابن عثیمین کو دیکھ لیں, علامہ البانی کو دیکھ لیں, شبیب بن ہاد الوادعی رحمہ اللہ اجمعین کو دیکھ لیں, آج دنیا میں موجود نہیں ہے لیکن جب امت کے پیچیدہ مسائل پہ بات ہوتی ہے نا تو ان علماء کے اقوال سامنے آتے ہیں کہ نہیں, دلائل اپنی جگہ پہ ہیں, قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن ان علماء کے اقوال کیوں پیش کیے جاتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے ان نصوص کو صحیح سمجھا ہے اور ان کی باتوں میں مکمل وضاحت ہے, زمزم کا شکار رہا خود تھے نہ ان کے طلاب کبھی ہوئے, ہر مسئلے کو بہترین طریقے سے مکمل وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے. دیکھ لیں تکفیر کا مسئلہ, دیکھ لیں خوارج کا رد, دیکھ لیں حالات حاضر میں یہی تو مصیبت ہے آج کل, دیکھ لیں آج بعض لوگ خوارج کی مدح بھی کرتے ہیں اور تکفیر پر کتابیں بھی لکھتے ہیں, تکفیر کی مذمت میں رد میں کتابیں لکھی ہوئی ہیں, وہ جو تکفیر کر ان کی پھر مدح کیسے کرتے ہو, سمجھ نہیں آتی بات, وہ ہو ہے بیان ہے یہ, یا خود بھی دبدبے کا شکار ہو اور عوام کو بھی دبدبے کا شکار کر رہے ہیں, اس لیے ان کے طلاب کو دیکھ لیں, کبھی ثابت قدمی آپ کو نظر نہیں آئے گی, لیکن ان علماء کبار علماء جن کے شیخ ذکر کر رہے ہیں یہاں پہ ان کے طلاب کو دیکھ لیں, آپ کو ہر مسئلے میں تأثیر اور تفصیل دونوں آپ کو نظر آئیں گے. وجہ کیا ہے کہ علماء نے مکمل وضاحت کے ساتھ مسائل کو بیان کیا ہے. ڈر صرف اللہ تعالیٰ کا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ سعودی عرب کے علماء سے فقہی مسائل تو پوچھ لیا کریں, حکومتی سیاسی مسائل مت پوچھا کرو, بیچارے مجبور ہیں. سبحان اللہ, کیونکہ وہ ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پہ ڈیموکریسی نہیں ہے, وہ بیچارے مجبور ہیں, وہ وہی بات کرتے ہیں جو ان کو ڈکٹیٹ کیا جاتا ہے, جمعہ کے خطبے بھی وہ بیچارے اس لیے پڑھ کے سناتے ہیں, یہ اوپر سے لکھے آتے ہیں یا وہی ان سے لکھوایا جاتا ہے جو اوپر سے حکم ہوتا ہے, آرڈر ہوتا ہے, بیچارے حکم کی تعمیل کر رہے ہوتے ہیں. سبحانک ھذا بہتان عظیم, واللہ دیکھیں جو آپ کو نہیں جانتے وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. ہم نے علماء کو دیکھا ہے, قریب سے بھی دیکھا ہے, ان کے فتاوی بھی الحمدللہ سنے ہیں, ان کے خطبے بھی سنے ہیں, اور کیا خطبے دیتے ہیں کیسے دیتے ہیں کسی پہ مخفی نہیں ہے, لیکن ویب سائٹس پہ جا کے دیکھ لیں, خطبے سن لیں. اگر ان کا قصور صرف شاید اتنا ہے کہ عقیدے کے اصول جو السنت کے اصول ہیں ان کے مطابق جب بات کرتے ہیں اور حکمران وقت فرم برداری کے تعلق سے نصوص بیان کرتے ہیں, دلائل پیش کرتے ہیں, تو کہتے دیکھیں یہ تو حکومتی علماء ہیں, یہ تو بک چکے ہیں, ان کو ڈکٹیٹ کیا جاتا ہے, ان کی اپنی مرضی کو, یہ بعض کہتے ہیں ان میں سے جو اچھے ہوتے ہیں نا بیچاروں, کہتے ہیں یہ مجبور ہیں بیچارے, ان کو چھوڑ دیں اپنے حال پہ, ہاں فتاوا لیں تو طہارت کے مسائل فتاوا لے لیں, حج کے مسائل بڑے عمدہ مسائل ہیں کیونکہ حج میں وہ رہتے ہیں اور پریکٹیکلی وہ کرتے ہیں, فقہ الواقع کی بات کرتے ہیں, حالات حاضرہ کے فقہ کی, کیونکہ وہ حج کرتے ہیں اور حج ان کی سرزمین پہ ہوتا ہے, کسی اور جگہ میں نہیں ہوتا, پوری دنیا میں حج کے مسائل ان سے پوچھیں, عمرہ کے مسائل پوچھیں اور طہارت کے مسائل پوچھیں, اور تو کہ حیض کے مسائل کے تعلق سے پوچھیں, وہ بڑے مہارت آپ کو نظر آئے گی. لیکن جہاد کے مسائل ہرگز مت پوچھیں, سیاست کے مسائل ہرگز مت پوچھیں. کیوں جناب؟ کیونکہ کبھی نہ تو جہاد کیا ہے اور سیاست کے تعلق سے وہ قرآن کے بیچارے مجبور ہو قرآن سے, اس لیے ان سے مت پوچھا جائے. اچھا, جو علماء حیض کے خون کے تعلق سے اور مسائل کے تعلق سے بات کرتے ہیں ان کو کرنی چاہیے, پھر اسی قاعدے کی بنیاد پر کرنی چاہیے. کیوں؟ کیا مردوں کو بھی حیض آتے کرتا ہے کیا؟ نہیں, وہ دیکھیں قاعدہ ایک ہونا چاہیے. فقہ الواقع کی بات اگر کرنی ہے تو پھر ان مسائل میں ایک عورت کو عالم ہونا چاہیے تھا, اور وہ صرف عورتوں سے پوچھنا چاہیے تھا. ساری بے بنیاد باتیں ہیں. جب ان کے پاس کچھ باقی بچتا نہیں ہے تو پھر ایسی باتیں کر کے صرف عوام میں یہ بیچارے شو کر رہے ہوتے کہ ہمارے پاس بھی کوئی جواز ہے اور کوئی جواب ہے کہ ہم اپنے اعمال کو یا اپنے ان غلط مناہج کو کیسے کسی بھی ذریعے سے ثابت کر لیں, اگر چونکہ پاس ہوتا کچھ نہیں ہے. اور یہ بالکل حقیقت ہے کہ کوئی بھی طالب علم یا عالم یا کوئی بھی داعی اگر اپنی دعوت میں, اپنے درس میں, اپنے لیکچر میں, اپنے خطبے میں وضاحت کے ساتھ بات کرتا ہے, دلائل کی روشنی میں سلف کے اقوال سے اپنی بات کو پیش کرتا ہے, اور جس موضوع پر وہ بات کر رہا ہے بہترین انداز سے ترتیب کے ساتھ بات کرتا ہے, تو آپ دیکھیں واللہ اس کا علم پائیداری بھی ہوگی, مضبوطی بھی ہوگی, اور جو سننے والے ہیں ان کی زندگی میں آپ کو خود تبدیلی محسوس ہوگی ان کے علم میں, ان کے عمل میں, تقوی میں, کیونکہ لوگ دل سے قبول کرتے ہیں ایسی باتیں. لیکن آج آپ ایک بات کرتے ہیں, کل دوسری کرتے ہیں, پرسوں تیسری کرتے ہیں, پھر اگلے ہفتے پھر پرانی بات پہ آ جاتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے؟ خود ایک کشتی کے سوار نہیں ہے تو طلاب کیسے ممکن ہو کہ ایک کشتی کے سوار ہو؟ جب خود ثابت قدمی نہیں ہے تو ان کو شاگردوں کہاں سے ملے گی؟ اس لیے آج آپ دیکھتے ہیں کہ حق کو جاننے کے باوجود بھی بعض لوگ شخصیت کو آگے کر دیتے ہیں, الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. تو شخصیت پرستی ہے. دیکھیں باتیں تلخ ہیں لیکن سچ ہے, کیا کریں, سچ کڑوا ہوتا ہے اور کڑواہٹ کسی کو اچھی نہیں لگتی. اگر حق سمجھ میں نہیں آ رہا تو الگ بات ہے, لیکن اگر حق واضح بھی ہو جائے, دلائل بھی پیش کیے جائیں, ایک طرف حق ایک طرف شخصیت ہے, تو انصاف اور تقوی کا کیا تقاضا ہے؟ حق کو اپنایا جائے اور شخصیت کو چھوڑ دیا جائے. کس عالم سے غلطی نہیں ہوتی؟ عالم سے غلطی ہو گئی ہے, اس کے صحیح قول کو لیتے, غلط قول کو چھوڑ دیتے ہیں. جب یہ قول غلط ثابت ہو گیا ہے اور حق واضح ہو گیا ہے, اب عالم کس غلط قول کو کیوں آگے کر دی جاتے حق کے, کیوں تعظیم, اس عالم کی تعظیم کیوں کی جاتی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کو جواب نہیں دینا؟ مسئلہ زبان میں نہیں ہے, مسئلہ آنکھوں میں نہیں ہے, مسئلہ کانوں میں نہیں ہے, مسئلہ کہیں اور ہے. کہاں پہ؟ دل میں ہے. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. کوئی یار و مددگار, کوئی مال, کوئی بیٹے, کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا اس دن. اگر کام آئے گا کیا آئے گا؟ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں حساب پہ کھڑا ہے بیچارہ, اور سب نے کھڑے ہونا ہے. جس کا دل پاک نہیں ہے وہ تو گیا, وہ جس کا دل پاک ہے وہ کامیاب ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے. آخر میں شیخ صاحب فرماتے ہیں, اور ایک طلب علم کے لیے ایک پیغام ہے, وبقدر ما يكون الوضوح والبيان في كلامك بقدر ما يستفاد منه في حياتك وبعد مماتك. یہ سب کے لیے, جتنی تمہاری بات میں وضوح اور بیان ہوگا اتنی ہی لوگوں کو فائدہ ہوگا تمہاری زندگی میں اور تمہارے مرنے کے بعد بھی. ہمارے لیے لازم نہیں کہ ہم ہر مسئلے میں بات کریں, لیکن جس مسئلے میں بات کرنی ہے اس کو حق تو ادا کرنا چاہیے کہ نہیں؟ اور حق کیسے ادا ہوگا؟ الوضوح والبیان. کیسے ہوگا وضوح والبیان؟ دلائل کی روشنی میں نصوص پیش کرنے ہیں، ثبوت ہے، دلیل ہے، اور اگر کوئی نہیں سمجھتا ان دلائل کو تو سلف کے اقوال بھی لے کے آئیں کہ اگر میرے آپ سے اختلاف ہے اس مسئلے کو سمجھنے میں، آپ کے پاس بھی قرآن کی آیت، میرے پاس بھی قرآن کی آیت ہے، آپ کے پاس میرے پاس بھی آیت ہے، مسئلہ تو حل نہ ہوا نا، اب کون فیصلہ کرے گا کون حق پہ کون باطل پہ، کیا کون صحیح کون غلط ہے؟ سلف، انہوں نے کیسے سمجھا ہے؟ بہترین تین زمانے کو لوگوں نے کیسے سمجھا ہے؟ آج ہم کسی صوفی سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، ثبوت پیش کرتے ہیں الرحمن علی العرش استوى، کہتے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، ثبوت پیش کرتا ہے وہو معکم اینما کنتم، تمہارے پاس دلیل میرے پاس دلیل دونوں ٹھیک ہے، یہ کسی نے کہا بھی دونوں ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا دین ہے، حق صرف ایک ہے، حق دو نہیں ہوا کرتے، تو تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ تم حق پر ہو اور میں باطل پہ ہوں؟ کون فیصلہ کرے گا؟ جن پر یہ قرآن مجید نازل ہوا ہے، جنہوں نے براہ راست اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا ہے، سے مسلم میں ایک صحابی ہیں اپنے لوڈنے کو مارتے ہیں، بشر غلطی ہو گئی ہے، غصے میں آ گئے، غلطی تھی، بکروں کے ساتھ چران کے نکلی، بھیڑ ایک بکری کھا لی، غصے میں آیا، ہاتھ اٹھ گیا، ندامت ہوئی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے اس جاریہ کو، کم سی لڑکی کو، لونڈی کو مارا ہے، میں اسے آزاد کرنا چاہتا ہوں، آپ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسے لے کے آؤ، اس کو لے کے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ایمان کا امتحان لے رہے ہیں، مومن ہے کہ نہیں، کیا امتحان لیا ہے، کیا سوال پوچھے؟ این اللہ، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ وہ جاریہ کیا کہتی ہے؟ فی السماء، اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ دوسرا سوال، من انا، میں کون ہوں؟ جاریہ کیا کہتی ہے؟ انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جواب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعتقها فانها مؤمنہ، اسے آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے، صحابی سامنے کھڑا ہے اور یہ بچی، یہ بھی صحابیہ ہے، اس نے گواہی دی ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے اور محمد اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیتے ہیں ایمان کی، اور صحابی جو بڑا ہے اس ان کا بھی یہی عقیدہ ہے، اس چھوٹی صحابیہ کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود نہیں ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا، الرحمن علی العرش استوى کیف استوى، رحمان عرش پر مستوی ہوا تو کیسے مستوی ہوا؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں غصے میں آ کے سر جھکایا، غصے میں آئے، چہرہ لال ہو گیا، پھر فرماتے ہیں الاستواء معلوم، استواء کا معنی تو معلوم ہے، والکیف مجهول، اور کیفیت غیر معلوم ہے، مجهول ہے، والایمان به واجب، اور اس پر ایمان، کس چیز پر؟ اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، عرش پر ہے، اور اس پر ایمان واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، والسؤال عنہ بدعہ، اور یہ سوال کرنا بدعت ہے، کیا سوال؟ اللہ تعالیٰ کہاں سوال کرنا بدعت ہے، یا عرش پر کیسے مستوی ہوا بدعت ہے؟ دونوں میں سے کیا بدعت ہے؟ پہلا بدعت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کہاں ہے یہ سنت ہے یا بدعت ہے؟ یہ سوال کرنا سنت ہے، اللہ تعالیٰ کہاں ہے سوال کرنا سنت ہے، عرش پر کیسے مستوی ہوا، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کیسے ہیں، اللہ تعالیٰ رحم کیسے فرماتا ہے، یہ کیا ہے؟ بدعت ہے، والسؤال عنہ بدعہ، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کو اپنی مجلس سے نکالنے کا حکم دیا، اور اس شخص نے یہ کہا میں نے نہیں کہا، میں نے کسی کو سنا ہے، امام صاحب نے فرمایا میں نے تمہیں سنا، اسے نکالو یہاں پہ، میں نے تمہیں سنا ہے، تم نے یہ کیوں بات کی؟ اسے کہنے دیتے نا جو بدعتی ہیں، یعنی بدعت کی اقوال کو نقل کرنا بھی جرم تھا اس زمانے میں، آج ہم کیا کہیں جبکہ لوگ بدعتی اقوال خود ایجاد کرتے ہیں اور خود اسے دین بنا کے لوگوں میں پیش کرتے ہیں، جب کہا جاتا ہے غلط ہے، یوں آ کے لوگوں کی آنکھیں نکل آتی ہیں اور کہتے دیکھیں یہ تو کسی کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ الغرض، جتنی آپ کی بات میں وضاحت ہوگی اتنی ہی سننے والے کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ واللہ اعلم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ اگلے